الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم او میری قوم اگر میں تمہیں دکھلاؤں کہ میں میرے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوں وَآتَانِ رَحْمَتًا مِّنْ عِنْدِهِ اور اللہ نے اپنے مہربانی سے مجھ کو رحمت پیغمبری دی ہے نبوت دی ہے فعمیت علیکم اور تم سے وہ چھپی رہے تو کیا ہم زبردستی تم پر نہیں چاہتے انلزمکموہا ہم تم کو چپکا نہیں سکتے زبردستی نہیں کر سکتے وانتم لہا کارہون جبکہ تم لوگ اسے نفرت کرتے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا او میری قوم میں تم سے اس دعوت پر مال کا سوال نہیں کرتا ہوں ان اجریہ میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دھکا نہیں دے سکتا ہوں اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں ولکنی اراکم قوما تجہلون میں تو سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بے فائدہ جہالت کا کام کر رہے ہو آج کے سبق میں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے پڑھی گئی گزشتہ کل سبق میں چار سوال جو تھے چار اعتراض اور کوشچن تھے اس کو اللہ پاک نے بیان کیا جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اس میں سب سے پہلا سوال ما نراک الا بشرا مثلنا کہ ہم تم کو انسان خیال کرتے ہیں تم نبی نہیں ہو انسان ہو ہماری طرح دوسرا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ تمہاری اتباع کرنے والے ایک تو غریب ہے اور ذلیل ہے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں لوور ٹائپ کے لوگ ہیں تیسری بات وَمَا نَرَا عَلَيْكُمْ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ اور تم کو ہم پر مال سے کوئی فضیلت نہیں ہے چوتھی بات بل نظنکم کاذبین ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تم سچے نہیں ہو یہ چار باتیں تھیں اس کا جواب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کے سبق میں ہے دیا جا رہا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی اے میری قوم تم مجھے بتلاؤ کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں بینہ سے مراد یہاں عقل سلیم ہے میرا سینس برابر ہے میں پاگل نہیں ہوں میں جو بات کر رہا ہوں عقل سلیم سے کر رہا ہوں واضح اور سیدھے راستے پر ہوں میں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے ایک نعمت تو مجھے یہ ملی ہے وَآتَانِ رَحْمَةً رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک بار بار اس کی طرف ہدایت کا پیغام اللہ نہ بھیجے. نبی کے ذریعے سے، ایک نبی پھر دوسرا نبی پھر تیسرا نبی، کتابوں کے ذریعے سے، علماء اور صلحاء کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر یہ بات نہ مانے، صحیح راستے پر نہ آئیں، تو پھر اللہ عذاب کو بھیج کر ان کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون رہا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بینہ اور ساتھ ساتھ میں رحمت پیغمبری عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، دو چیزیں. اور یاد رکھو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسانیت میں سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے، سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے. نبی اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے دوسرے انسان سے زیادہ، چونکہ اللہ پاک نے ان کو نبوت دی ہے، اور نبوت اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. یہ عطائی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی کہ آدمی محنت کر کے نبوت حاصل کرے. محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، محنت کر کے دنیا کا کتب اور ابدال تو بن سکتا ہے، عالم اور مفتی اور قاری تو بن سکتا ہے، لیکن نہیں، نبی نہیں بن سکتا. نبی عطائی ہے، اللہ جسے چاہتا اسی کو نبوت دیتا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں، بہت عجیب بات، ابن عربی زمانے کا بہت بڑا نیک اور صالح فلسفی محقق گزرا ہے، محقق نام آپ نے سنا نا، سنا ہو، مولانا عاشق الہی میرٹھی، اپنی کتاب زیارت القدس والشام ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بھی آدمی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. بغداد میں ان کی قبر ہے، بغداد میں. حضرت فرماتے ہیں، میرا تجربہ ہے، میں وہاں پر گیا ہوں اور اللہ نے میری دعا کو قبول فرمائی ہے. میں نے سنا تھا اور میں وہاں پر گیا، اس کے بعد اپنی کتاب زیارت القدس و شام میں اس بات کو نقل فرمایا ہے. ابن عربی وہ شخصیت ہے، 500 سال تک، 7ویں صدی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 500 سال تک ان کی کتاب پڑھی جاتی رہی، اور بڑے بڑے نیک اور صالحین، مجدد الف ثانی جیسے، شاہ ولی اللہ صاحب جیسے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. ابن عربی زمانے کا متقی نیک اور صالح آدمی گزرا ہے. آپ نے سنا ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری آیتیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سورۃ کہف کی آخری 3 آیتیں، اگر کوئی آدمی پر کر سو جائے یہ نیت کر کے کہ مجھے فلاں وقت میں اٹھنا ہے، تو وہ اسی وقت پر اٹھ جاتا ہے. تجربہ کرنا. ہمارے استاد محترم کہتے تھے، یہ ایک گھنٹی ہے انسان کو اٹھانے کے لیے. عجیب دعا، عجیب قرآن کی آیت ہے. فرمایا جو آدمی اس کو پڑھ کر نیت کر کے سوتا ہے، اس گھڑی پر آدمی اٹھ جاتا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان آیتوں کو پڑھ کر، یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہ قبولیت کی گھڑیاں دین میں بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر رات میں آیا کرتی ہے، رات میں ہوا کرتی ہے. یوں دعا کرتے تھے، اللہ جب قبولیت کی گھڑی آنے والی ہو، اس کے کچھ منٹ پہلے مجھے اٹھا دیا جائے، تاکہ میں وضو کر کے تیرے سامنے دعا کر سکوں. ان دو آیتوں کو پڑھ کر ابن عربی، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا، اتنا عجیب علم عطا فرمایا. سورہ روم کی سورت روم، قرآن کی سورت، اس کی پہلی 3 آیتوں کے اوپر، پہلی 3 آیتوں پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے حالات لکھے ہیں 3 آیت کی تفسیر میں، جس تفسیر کا نام ہے شجرہ نعمانیہ. یہ علم اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. دوسری سورہ کہف کی ایک آیت ہے, دوسری تفسیر, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اس ایک آیت پر ابن عربی نے 95 جلد لکھی ہے. اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا؟ جیسے شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں آتا ہے, اللہ پاک نے ان کو 150 قسم کا علم دیا تھا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ, لیکن تاتاریوں کے زمانے میں حضرت کے قلمی نسخے جلا دیے گئے ابن عربی کے. اگر یہ تفسیر چھپتی تو پتا چلتا کہ حضرت کا علم کیا ہے. اللہ کے علم پر جو تفسیریں لکھی ہیں, ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی, اس پر سے مجھے یاد آیا کہ نبوت ایک عجیب اللہ کی دین ہوتی ہے. ابن عربی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے مراقبہ کیا. مراقبہ, بعضوں کے تخیلات ہوتے ہیں, تخیل کے معنی سوچ ہوتی ہے, جیسے علامہ اقبال کی سوچ تخیل. علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ میں تخیل میں مریخ پر گیا, پھر مشتری ستارے پر گیا, پھر زہرا ستارے پر گیا, یہاں تک کہ میں جہنم کو دیکھنے گیا. تخیل ہے, بعضوں کے تخیل ہوتے ہیں. اقبال خود لکھتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا, تو میں نے جہنم سے پوچھا, دیکھو بھائی کس کی گاڑی ہے, ادھر تالو. علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم سے پوچھا خیالات میں کہ لوگ تجھ سے پناہ مانگتے, تو کس سے پناہ مانگتی ہے؟ لوگ تجھ سے پناہ مانگتے, تو کس سے پناہ مانگتی ہے؟ اس نے کہا, اقبال فرماتے ہیں کہ جہنم نے مجھے کہا, تخیل ہے ان کا, کہ جہنم نے مجھے کہا میں دو آدمیوں سے, ایک میر جعفر سے اور میر صادق سے, ہندوستان میں تھے, میر جعفر اور میر صادق جب سے میرے اندر آئے ہیں میں خود اللہ سے پناہ مانگتی ہوں, تو مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار میں, اشعار کا عجیب, اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک نعمت کھول دی تھی, کہ ایک مرتبہ انہوں نے شعر لکھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت عجیب بات فرمایا, علامہ اقبال کا یہ شعر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اے اللہ تو دونوں عالم میں سب سے بڑا مالدار غنی ہے, میں فقیر ہوں, میں فقیر ہوں, تو میرے عذر کو قبول کر کے مجھے معاف کر دینا. آگے جو بات کہی, تو میرا حساب نہ لینا, اگر حساب لینا ہی ہے تو نبی سے چھپا کر میرا حساب لے لینا, نبی کے سامنے نہ لینا ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے اسی شہر پر اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی شہر پر اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. تو ان کے بھی تخیلات, ان کا بیٹا جاوید تھا, جاوید اقبال, جاوید نے اپنے باپ کی بہت ساری بات لکھی ہے, بہت ساری تا پٹائی ادھر ادھر کی ساری باتیں لکھی ہے, لیکن ان باتوں میں سے ایک بات, چونکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے عاشق تھے, یہ مولانا روم, علامہ اقبال جو ہے نا یوں کہا کرتے تھے, میں روحانی شاگرد ہوں, روحانی شاگرد ہوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی اشعار کو اور علم کو کون پہنچ سکتا ہے. ہمارے مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں, ساری کتابوں کا مقابلہ میں کر چکا ہوں سوائے تین کے, ساری کتابوں کے سوائے تین کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب زندگی میں ایک بار کتاب دیکھ لیتے تھے تو پھر دوبارہ دیکھنے کی نوبت نہیں آتی, اتنا ان کو ازبر ہو جاتا تھا. یہ ہماری نور العزا جو ہے, حضرت نے سفر کیا تھا ایجپٹ کا, پڑھائی جاتی ہے نور العزا, ایجپٹ کا سفر کیا,
اور وہاں پر کتب خانے میں یہ نسخہ دیکھا تو کتب خانے والوں سے کہا کہ یہ کتاب مجھے دے دو, میں ہندوستان جا کر اس کو چھپوا کر واپس بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا پڑھ سکتے ہیں, لے جا نہیں سکتے. تو ایجپٹ کے کتب خانے میں بیٹھ کر اس پورے نسخے کو ایک بار پڑھا اور پھر سفر شروع کیا کشتی میں بیٹھ کر کے. ایجپٹ سے لے کر ممبئی تک میں وہ نسخہ جو ایک بار وہاں پڑھا تھا اپنے ہاتھ سے پورا لکھ دیا. ان کا حافظہ کیسا ہوگا؟ جب ہندوستان میں اس کو دوبارہ دیکھا تو وہ نسخہ جس کا انہوں نے مطالعہ کیا تو اس میں دو غلطی تھی, ان پر لکھ کر بھیجا آپ کی کتاب میں دو غلطی, اس کو بدل دیجئے, اس کو ذرا صحیح کر دیجئے. انزر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری کتابوں کا میں مقابلہ کر چکا سوائے تین کتاب کے, ایک تو کلام اللہ اور اس کی شرح حدیث کلام اللہ, اور نمبر دو پر ہدایہ, اور نمبر تین پر مولانا روم کی مثنوی. حضرت گنگوئی فرماتے وہ تو مولوی تھے, ہم بھی بہت سارے مولوی ہیں اس زمانے کے, بہت سارے مولوی ہیں. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں مولوی تو وہ ہوتا ہے جو 36 سال لگائے علمیت میں. کتنے بھائی؟ حضرت نے پھر تفسیر فرمائی 12 سال علم حاصل کرے اور 12 سال اس علم کو پڑھائے اور 12 سال کسی نیک اور صالح عالم کو غسالہ, یہ کہا کرتے تھے وہ گنے. تو طالب علم نے پوچھا گننے کا کیا مطلب؟ فرمایا 12 سال تو یہ پڑھے اور 12 سال پڑھائے اور 12 سال یہ گنے, یعنی اپنے آپ کو کسی شیخ کے ہاتھ میں دے دے جیسے مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, جس طرح چاہے ادھر ادھر کر کے غسل دیتے ہیں مردہ کچھ نہیں بولتا کہ ادھر نہ گھماؤ ادھر نہ گھماؤ, اسی طرح اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے تب جا کر یہ مولوی بنتا ہے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. سو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا میں روحانی, علامہ اقبال کہتے ہیں میں روحانی شاگرد ہوں, لیکن بیٹے جاوید نے ایک بات لکھی ہے کہ آخری ایام میں علامہ اقبال آخری ایام میں وفات کے قریب ایک روم میں تھے اور میں پہنچا, بیٹا کہہ رہا ہے میں اندر پہنچا تو بیٹے نے کہا وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو باہر گئے ان کو بلاؤ. تو مجھے نہیں پتا تھا, میں نے پوچھا ابا جی کون مولانا روم؟ کہا ابھی ابھی اندر تھے باہر گئے ہیں. جس کو تجسس ارواح کہا جاتا ہے صورت حواس صوفیوں کے الفاظ میں, صوفیوں کے اندر میں یا تصوف میں اس کو کہا جاتا ہے خیالی سامنے, ایسا ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا تو وہ سارے گھر والوں کو کہتے ہیں میرے پاس قرآن نہ رکھو, میرے پاس سے قرآن ہٹاؤ, پیر کے پاس آپ قرآن رکھتے ہو بے ادبی ہوتی ہے, میرے سرانے کے پاس میری دانی طرف میری بائیں طرف یہ قرآن کو ہٹاؤ. انہوں نے کہا کوئی قرآن نہیں یہاں, تو آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں. کہا نہیں نہیں اس قرآن کو ہٹاؤ. جلدی سے ان کے استاد کو بلایا جن سے حافظ ہوئے تھے, بہت نیک اور اولڈ آدمی تھے, ان کو بلایا اور وہ ان کے پاس آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس قرآن کو ہٹاتے نہیں, میرے پاس قرآن ہے اور یہ ہٹا نہیں رہے ہیں. تو استاد محترم نے کہا بیٹا تو کامیاب ہو گیا, قرآن جو خوب پڑھتا رہتا تھا پوری زندگی وہ قرآن صورت میں شکل میں تیرے سامنے موجود ہے, نہ قرآن یا نہیں ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے عاشق تھے. تو تخیل ان کا ہے, لیکن ابن عربی بات چلی وہاں سے, ابن عربی کا بھی فرمایا میں نے کشف مراقبہ کیا تو میں زہرا ستارے پر پہنچا پھر یہاں پہنچا پھر یہاں پہنچا. جھوٹ تو نہیں بول سکتی اتنے عربی اتنے بڑے متقی عالم. فرمایا ایک جگہ پر پہنچا میں نے بند دروازہ دیکھا اور میں اتنا ڈر گیا, میں بونا جیسا ہو گیا, بچہ چھوٹا کیسا ہوتا ہے, میں رونے لگا. میں نے فرشتے سے کہا اس دروازے کو کھولو اس دروازے کو کھولو. کہا یہ دروازہ بند ہو گیا اب نہیں کھولے گا, یہ دروازہ بند ہے. فرمایا یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ کہا یہ نبوت کا دروازہ ہے, اب نہیں کھولے گا, بند ہو گیا بند ہو گیا. تو نبوت انسانیت میں نبوت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
سب سے زیادہ. یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں, وَآتَانِ رَحْمَتًا مِّنْ عِنْدِي, مجھے تو اللہ نے نبوت دی ہے, فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, تم اس پر اندھے ہو گئے ہو, تم اندھے ہو گئے ہو, تم مجھے انسانی شکل دیکھتے ہو, بس میں انسان ہوں, لیکن تم انسان کو گن رہے ہو, انسان کو ٹول نہیں رہے ہو, میں تو نبی ہوں, میری نبوت کو ٹولو. اگرچہ دیکھنے میں ہم انسان ہیں, کھانے پینے والے, چلنے والے, نیند سونے والے, بولنے والے, لیکن اللہ پاک نے مجھے نبوت دی ہے, وہ نبوت تمہیں نہیں دی ہے. آدمی کو گنا نہیں جاتا, کافر لوگ گنتے ہیں, کافر لوگ گنتے ہیں, حالانکہ آدمی کا ویلیو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا ہے. دارمی کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک صحابی آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ دارمی کی روایت, صحیح روایت, فرمایا آپ کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا, یعنی آپ کی نبوت کیسے بگن ہوئی, شروع ہوئی. اللہ اکبر. فرمایا ایک فرشتہ آیا میرے پاس ترازو لے کر. کیا لے کر آیا؟ ترازو لے کر آیا اور مجھے کہا اس میں بیٹھ جاؤ, اس میں بیٹھ جاؤ, اور میرے مقابلے میں 10 آدمی کو رکھا, پھر بھی میں ہیوی رہا, پھر کہا 100 کو بٹھاؤ, پھر بھی میں ہیوی رہا, پھر کہا 1000 کو رکھو, پھر بھی میں ہیوی رہا. وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس میں رکھ دو, پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیوی اور بھاری رہیں گے. انسان کو گنا نہیں جاتا, اس کا ویلیو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیسا, اس کے اندر میں کون سی وہ خصوصیات ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجر الناس کل ابل, بہت سارے لوگ اونٹ کی طرح ہوں گے لیکن دیکھنے جائیں تو بالکل ہلکے پھلکے, ہلکے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دوسری روایت میں کہ ایک جگہ پر 100 اونٹ ہو, اس میں سے کہا جائے کہ ایک اونٹ کو لے آؤ, تو اس میں 99 تو بیکار ہوتے ہیں, ایک ہی کام کا ہوتا ہے, ایک ہی کام کا ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت پتلے تھے, پتلے تھے, ان کے پیر بالکل پتلے سے تھے, اور ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کتنے پتلے ان کے پیر, تو دیکھو ان کی پنجلیاں پتلی پتلی ہے, بالکل پتلی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود نظر میں پتلے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوں گی. انسان کے ویلیو کا دیکھا جاتا ہے, انسان کو گنا نہیں جاتا ہے, کافر لوگ گنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, یہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, تم اندھے ہو چکے ہیں, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو ظاہری لیکن تم نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے مجھے نبوت دی ہے, اور نبوت سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے, اور نبی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, کیا وہ چیز جس سے تم نفرت کرتے ہو تمہارے ساتھ لگا دوں؟ تم مانتے ہی نہیں مجھے, نبی مانتے ہی نہیں, نبی کی نبوت کو نہیں مانتے, میری بات نہیں مانتے, تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ لگا دوں؟ تفسیر خازن بہت اچھی تفسیر ہے, بہت اچھی تفسیر حضرت نے اس میں لکھا ہے. علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو تو پھر اللہ کیسے تمہیں ہدایت دے, اس کے ترجمے میں لکھا ہے. تم لوگ چاہتے ہی نہیں, چاہتے ہی نہیں. ایک آدمی کو کسی چیز سے نفرت ہو, یاد رکھو ایک اصول ہے, ایک آدمی کو کسی چیز سے نفرت ہو تو پھر اس چیز سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے, اس لیے اس کو اس سے نفرت ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں, ہمارے یہاں بہت سارے بچے میتھس پسند نہیں کرتے, ڈونٹ لائک میتھس, ہے نا, میتھس آتا ہے تو ان کا منہ دیکھنا, دوسرا ایگزام دینا آسان ہوتا ہے, جب میتھس آ جائے تو ان کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے, ڈونٹ لائک میتھس. اس کو اس سے نفرت ہے تو وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم تھا, ہماری کلاس میں منطق پڑھائی جاتی ہے, کتاب منطق کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایک دن استاد نے اس کو بہت مارا, منطق کا سبق یاد نہیں تھا, پٹائی کی. جب امتحان آیا تو اس نے پوری منطق کے پیپر میں کیا لکھا, یجوز الاستنجاء باوراق المنطق, کچھ نہیں لکھا، بس اتنا کہ استنجا بھی کرنا جائز ہے منطق کی کتاب سے. یوں منطق سے اس کو کوئی پالا ہی نہیں، کوئی محبت نہیں تھی. اس نے کہا مجھے منطق پسند ہی نہیں ہے. اب جو آدمی جس سے نفرت کرتا ہو اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ یہاں نبی سے نفرت کر رہے ہیں، پھر نبی سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہدایت ملے گی کیسے؟ اس لیے حالی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. حالی شاعر گزرا ہے نا، کبھی نام بھی سنا ہے کہ نہیں؟ حالی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. بہت سارے لوگ جہنم 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 کا بیان کرتے رہتے ہیں، جہنم جہنم کا بیان کرتے رہتے ہیں. لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ پھر کبھی مسئلہ پوچھنا ہے تو بھی نہیں پوچھتے. یار مسئلہ پوچھوں گا تو جہنم کا ذکر کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ اب مسئلہ پوچھوں گا تو اس میں بھی جہنم کا ذکر کریں گے، اس لیے مسئلہ بھی نہیں پوچھتے. جیسے ہمارے ایک ساتھی اس دن آئے تھے، کھانے میں شریک تھے، انہوں نے بات سنائی. مجھے یاد آئی اس پر سے کہ ایک مول صاحب جہنم 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 کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک برا آدمی اس میں سے اٹھا کہا جنت کو کس لیے بنائے؟ گھاس بھرنے کے لیے؟ گھاس اس میں پڑیں گے؟ جنت کا بھی تو ذکر کرو. تو حال ہی کہتے ہیں، فرمایا جب نفرت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھائے گا، اس آدمی سے کبھی فائدہ نہیں اٹھائے گا. جب تم نبیوں سے نفرت کرو گے، نوح علیہ السلام نے یہی جواب دیا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں، بشرا ولا تنفرا. ہاں ہاں خوشخبری دو لوگوں کو، نفرت نہ دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، تو حضرت معاذ بن جبل زکات میں کپڑے لیتے تھے، درمیانی قسم کے، تمہارے کپڑے ہو پہنے ہوئے لاؤ، مدینہ منورہ بھیجنا ہے. مدینہ منورہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں تم سے پیسے نہیں لیتا ہوں، کپڑے لے لیتا ہوں، چلو، تاکہ یہ لوگ زیادہ قریب ہو حضرت معاذ کے، ان کو دین پھیلا سکے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ نفرت نہ ہو. آگے کہہ رہے ہیں، ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جواب تو دے دیا کہ تم لوگ مجھے انسان سمجھتے ہو، اوپر جو آیا تھا ما نراک الا بشرا مثلنا، میں انسان تو ہوں لیکن میرے اندر ایک چیز ہے جو تم سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ نبوت ہے. اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے، ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ. میں تم سے سوال تو نہیں کرتا کسی چیز کا بھی، اجرت نہیں لیتا، دعوت کے کام پر اجرت تو لیتا نہیں ہوں، پھر تم پریشان کیوں، میری طرف آتے کیوں نہیں؟ یہی بات سارے انبیاء نے کہی، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کیا کہا تھا، میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا لیکن میں بھی قریشی، میں بھی ہاشمی، تم بھی ہاشمی، الا المودت فی القربا. تم لوگوں نے مجھ سے بائیکاٹ کیا ہے، 2.5-3 سال تک شعب ابی طالب میں رکھا ہے، اور وہاں بائیکاٹ کیا کہ کوئی چیز خریدے نہیں، ان کو دے نہیں، ان سے بات نہ کرے، جو ان کی مدد کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا ان سے بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا. 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے، یہ پوری تفسیر سے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا ہوں لیکن ہم خاندان والے ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ، قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، رشتے داری تو باقی رکھو، تم رشتے داری کیوں ختم کرتے ہو؟ میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، وما اقویا کو ملا اسلکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ. میں تو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، میری مزدوری تو اللہ مجھے دے گا، دنیا کون دے سکتی ہے؟ قرآن حدیث کی مزدوری کون دے سکتے ہیں؟ یہ جو دیا جاتا ہے علماء کو، یہ سب مزدوری ہے، مزدوری نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی کوئی مزدوری نہیں دے سکتا ہے، یہ تو ان کا خرچہ دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، حدیث کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، فقہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی مزدوری تو اللہ کے پاس ہوگی. ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا. میں کیسے ڈھکا دوں ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں؟ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ غریب طبقے کے لوگ، گھٹیا درجے کے لوگ، لوور قسم کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نبی کے پاس آ جائیں اور انہی سے دین شروع ہو رہا ہے تو کیسے ان کو میں دھکا دے سکتا ہوں تمہارے مال دولت کی وجہ سے؟ اسی لیے قرآن کریم میں عبس و تولا نازل ہوئی. واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ مکہ کے سردار میرے سامنے آئیں، اور یہ لوگ کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، ہم تم سے ایسے وقت میں بحث کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، جب یہ لوگ نہ ہو. کون؟ غریب لوگ، صہیب نہ ہو، بلال نہ ہو، ام مکتوم نہ ہو، ابن ام مکتوم، یہ لوگ نہ ہو تب ہم تمہاری مجلس میں بیٹھیں گے. ہمارے تو کپڑے اچھے، ہم تو مال والے، ہم تو دولت والے، ہم تو سردار ہیں، یہ تو غریب ہے، ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں، ان کے کپڑے پھتے پڑانے اور ان کے بدن سے بدبو آئیں، ہم ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پورے قرآن میں تعریف کی اللہ نے نبی علیہ السلام کی، لیکن ایک دو جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر محبوبانہ عتاب کیا ہے، محبوبانہ اینگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اس میں سے ایک جگہ یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا دل میں آیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے سردار، تو ان کے ہاتھ نیچے جتنے بھی ہوں گے سبھی ایمان لے آئیں گے. تو ایمان کی محبت میں، ایمان کے جذبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی سوچ رہے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، یہ مدینہ منورہ میں 10 سال تک مؤذن مدنی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے ہیں. پورا واقعہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے، کبھی فجر کی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور سحری کی اذان لوگوں کو اٹھانے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے. حضرت بلال نے ایک مرتبہ مسٹیک سے جلدی سے اذان دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کل سے تمہاری ڈیوٹی چینج، تم اب سحری کی اذان دیں گے، عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیں گے. یہ نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے لوگ سردار بیٹھے ہوئے. وہ آگے اور آنے کے بعد ایک بار سوال کیا، پھر دو بار سوال کیا، تین بار سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا صحابی ہے، ان کو تو بعد میں بھی سمجھا دوں گا، لیکن یہ لوگ بار بار نہیں آتے ہیں، یہ آ چکے ہیں، انہیں کو سمجھا دوں. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ گئے. عبس و تولا ان جاءہ الاعمى، آپ چی بجبی ہوئے، آپ کی پیشانی پر بل آ گئے ابن ام مکتوم کو دیکھ کر. چی بجبی کا مطلب ہے، رائے پوری نقل فرماتا شاہ عبد القادر، فرمایا آپ کی پیشانی پر بل آ گئے. عبس و تولا انجاہ العام، ایک نابینا صحابی تمہارے پاس آیا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، دولت مقصود نہیں تھی کہ ہماری طرح کے مالداروں کو قریب بٹھاؤ، غریب کو دور بٹھاؤ، ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول کو مال کی کیا ضرورت تھی، یہ تو نبی یہی کہتے ہیں، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو ایمان کی محبت میں، ایمان کے جذبے میں کہ یہ ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ جتنا ان کا طبقہ ہے پورا ایمان لے آئے گا. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک غریب صحابی جن کو یہ لوگ غریب سمجھ رہے ہیں لیکن ایمان میں سب سے مالدار، یہ تو ایمان میں سب سے بڑھیا نبی ہے. یہ تو فرمایا ان سے چی بجبی ہوئی، آپ پیشانی پر بل آیا. عبس و تولا ان جاءہ الاعمى، آگے جو بات نقل کی ہے اس تیسری چوتھی آیت میں، یہ لوگ تو مستغنی ہیں آپ سے، یہ تو ویسے ہی آئے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ ان کو نصیحت کرتے عبداللہ ابن مکتوم کو تو کاش کہ یہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں. یہی عتاب آیا اللہ کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کو نہیں چھوڑا، ہم کون ہیں؟ اسی لیے نصیحت کی گئی، مفسرین نصیحت بیان فرمائی یہاں پر کہ جب بھی کوئی غریب آدمی، علماء، صلحاء، متقی و فقہ کے فقیہ کے پاس آئیں کچھ سیکھنے کے لیے تو پھر ان کو ترجیح دو، اس لیے کہ طلب لے کر آیا ہے اور طالب کو آگے بڑھایا جاتا ہے، بے طالب کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. جو طلب لے کر آیا ہے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو قریب بٹھانا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے. یہاں پر بیان کیا، ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو دھکا کیسے دے سکتا ہوں؟ کیسے دھکا دے سکتا ہوں؟ یہ ذات پات کا جو مسئلہ ہے نا اسی وقت سے چلتا ہے. میں نے کل بھی سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر مکہ ایک صحابی تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, جب ان کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر نے ان کو بلایا, ادھر آؤ. پھر پوچھا تم مکہ میں اپنی جگہ کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا میرے غلام کو چھوڑ. ارے غلام کو چھوڑ کر آئے امیر کی جگہ پر؟ غلام کو چھوڑ کر آئے امیر کی جگہ پر؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں وہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے, حافظ قرآن بھی ہے, عالم قرآن بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے غلام ہو لیکن اس کے پاس قرآن کا علم ہے, حافظ قرآن ہے, عالم قرآن ہے. آپ نے اچھا کیا, اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. یرفع بہذا القرآن وما انا بطارد الذین آمنوا. فرمایا میں ان کو کیسے دھکا دے سکتا ہوں؟ تم تو مال و دولت والے. کیا کہا؟ انہم ملاقو ربہم. اللہ اللہ, اس کی دو تفسیر کی گئی ہے. یہ لوگ ایمان لانے والے غریب صحابہ ایک تفسیر, اب انتقال کریں گے اللہ کے پاس جائیں گے, اگر میں ان کو نکال دوں تو یہ اللہ کے سامنے میری شکایت کریں گے تو میرا کیا ہوگا؟ انہم ملاقو ربہم, یہ تو اللہ کو ملنے والے ہیں, اپنے رب سے ملاقات کریں گے, میں ان کا دل نہیں دکھا سکتا. دوسری تفسیر, یہ تو عقائد کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, اور عقائد والا نبی کو ماننے والا جنت میں جاتا ہے, میں ان کو کیوں نکالوں؟ انہم ملاقو ربہم, یہ تو اللہ کو مل کر جنت میں جانے والے ہیں. میں تو مذہب کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں, دولت کی بنیاد پر نہیں, اقتدار اور سرداری کی بنیاد پر نہیں. نبی ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کون کتنا مالدار ہے, کون سردار ہے, وہ دیکھتا ہے کون طلب والا ہے, کون اللہ کو ماننے والا ہے, کون عقائد میں پکا ہے, انہیں کو دعوت دی جاتی ہے. آگے جو بات بیان فرمائی, وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, تم جہالت والی بات کر رہے ہو, جہالت والی بات کر رہے ہو. یہ تو سارے کے سارے اگرچہ غریب ہے لیکن ان کے سینے میں ایمان ہے, میں انہیں کیسے نکالوں؟ فرمایا ویا قومی مَن یَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ اِن تَرَدْتُهُمْ, اے میری قوم بتاؤ نا اگر میں ان کو نکال دوں, انہیں دھکا دے دوں, تم کو بٹھاؤں میرے پاس اور تمہاری سنو مالداروں کی, بڑے بڑے دولت والوں کی, تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مَن یَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ, اللہ کے پاس میری کون مدد کرے گا؟ اگر انہوں نے اللہ سے شکایت کر دی اس لیے میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا. میں نبی کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے کسی کا دل رکھ لیا, کسی کا دل بنا لیا تو حج اکبر سے بڑا ثواب ہے, حج اکبر سے بڑا ثواب. عبداللہ بن مبارک کا زمانہ ہے, ایک آدمی آیا غریب, کہا میں مقروض ہوں, قرض دار ہوں, مجھے اتنے پیسے چاہیے, 50 درہم چاہیے. حضرت نے چپکے سے ایک بات چٹھی میں لکھ دی, کتنے لکھے؟ 700 لکھ دیے, اور کہا جاؤ اس کو بند کر کے دے دیا, میرے اکاؤنٹنٹ جہاں میرا پیسے رہتے ان کے پاس جا کر ان سے پیسے لے لو. اس نے کھولا تو پوچھا تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا 50 کی. اچھا اس میں تو 700 لکھے ہیں. وہ اکاؤنٹنٹ خزانچی کھڑا ہوا, چلو میرے ساتھ. عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور کہا اس کو تو 50 کی ضرورت ہے, آپ نے مسٹیک سے 700 لکھ دیے ہیں. کہا تم نے میرے راز کو ظاہر کیوں کیا؟ تمہیں دے دینا چاہیے, تو پیسے تو میرے ہیں تمہارے نہیں ہیں, میں نے جو لکھا وہ دے دینا چاہیے. کہا لاؤ کاغذ. دوسرے کاغذ میں لکھ دیا 1500. کہا جا کر اس کو دے دو. کہا حضرت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے اور سنی اپنے استادوں سے کہ جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دیتا ہے, اس کا دل رکھ لیتا ہے, اللہ اس آدمی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, غریب آدمی ہے کہ یہ کھولے گا, بجائے 50 کے 700 دیکھے گا تو خوش ہوگا, اس کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَاقُومِ مَيَّنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِن تَرَتْتُهُمْ. اللہ اکبر. معروف کرکی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی گزرے ہیں نا, روزے دار تھے, نفل روزہ رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ بازار سے گھر آ رہے تھے عصر کی نماز کے بعد, تو ایک آدمی اعلان کر رہا تھا روزے سے پہلے پہلے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہے ایک درہم کا, جو آدمی اس کو پیے گا, میں نے محنت سے اس کو ٹھنڈا کیا ہے, جو اس کو پیے گا اللہ اس کو رحمت سے, اللہ اس پر رحمت کی بارش برسائے گا. گویا وہ بیچنے والا دعا دے رہا تھا. معروف کرکی رحمت اللہ علیہ نے اس ایک درہم سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے لیا اور وہیں پر بیٹھ کر پی لیا. تو شاگرد نے کہا, حضرت کے مرید نے کہا, حضرت آپ کا تو روزہ اور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا, بیٹے میرا روزہ تھا, مجھے یاد تھا روزے کی قضا میں کر سکتا ہوں, لیکن یہ آدمی جو دعا دے رہا ہے اس کی تو قضا میں نہیں کر سکتا ہوں. میں نے خرید لیا اس کی دعا کی وجہ سے کہ میں ایک گلاس پی لوں گا, یہ خوش ہو جائے گا اور اس کی دعا مجھے مل جائے گی. روزے کی قضا تو میں کر لوں گا, لیکن یہ جو دعا دے رہا ہے یہ کل مجھے نہیں ملے گی, اس لیے میں نے اس کی دعا کی وجہ سے یہ لیا ہے اور یہ میں نے پیا ہے. فرمایا یہاں, وَيَاقُومِ مَيَّنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِن تَرَتْتُهُمْ. اِن تَرَتْتُهُمْ یہی سمجھا رہے ہیں, مالدارو تمہارے مالداری کی وجہ سے, تمہاری سرداری کی وجہ سے ان کو دھکا دوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نبی ڈر رہے ہیں, غریبوں کو دھکا دینے والے, غریبوں کو پش کرنے والے, حقیر سمجھنے والے, اللہ سے ڈریے, ایک نبی ڈر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام پر تو فوراً وحی آ گئی, مالداروں کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر ان صحابی کو دیکھ کر بل آ گئے. جبلا نامی ایک عیسائی بادشاہ تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حج کے لیے آیا, طواف کے دوران میں اس کی چادر پر ایک بدو نے اس طریقے سے پیر رکھ دیا, بدو نے, تو اس کی چادر کھینچ گئی. اس نے پیچھے مڑ کر بادشاہ نے دیکھا تو دیکھا ایک دیہاتی ہے, ایک تماچا مارا, غریب کو دیکھ کر ایک تماچا مارا. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے یہاں راندیر میں, ایک آدمی یوں کہتا تھا, میرے پاس اتنا مال ہے کہ 7 پشتوں تک انف ہے, اگر میری 7 پشتے نوکری نہ کریں, جاب نہ کریں, یہ پیسے میری 7 پشتوں تک کافی ہے, 7 پشتوں تک کافی ہے. لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کی خود کی اولاد مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتی تھی, مسجد کے دروازے پر. وجہ کیا ہوئی؟ ہمارے یہاں چناروار ایک مسجد ہے, یہ ٹائیوار ایک مسجد ہے, اس کے مؤذن کو اس آدمی نے ایک تماچا مارا تھا. اللہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے. سارا مال اس کا ختم ہو گیا, اولاد زکات لینے کے مستحق ہو گئی, یہ جبلے نے تماچا مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اس وقت مدینہ منورہ میں. یہ دیہاتی جب مدینہ پہنچا تو شکایت کی حضرت امیر المومنین سے, حضرت عمر سے, کہ اس آدمی نے اس کو دیکھ لیا تو یہ کون ہے, مجھے تماچا مارا. امیر المومنین نے صحابہ سے کہا, جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ. پکڑ کر لایا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا, اس کو کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ. اس غریب سے کہا تم اس کے چہرے پر تماچا مارو, اس نے تمہیں تماچا مارا ہے عدالت میں, تم اس کو تماچا مارو. ابھی تماچا مارنے کی تیاری, اس جبلا نے, جو نیا مسلمان تھا, اس نے کہا امیر المومنین میں اسلام چھوڑ دوں گا. کیا کہا؟ میں اسلام چھوڑ دوں گا, اسلام سے نکل جاؤں گا. امیر المومنین نے کہا تو اسلام سے نکل جائے یا رہے, مجھے اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے, اللہ مجھے تیرے اسلام کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, اللہ مجھے سوال کرے گا عدالت کے بارے میں کہ امیر المومنین تو امیر تھا, تو نے عدالت قائم کی تھی یا نہیں ہے, یہ آدمی تمہیں تماچا مارے گا. تماچا مارا اور وہ تو چلا گیا, بعد میں پھر عیسائی بن گیا. لیکن جب تک کئی سالوں تک عدالت باقی رہی، لوگوں میں خوف تھا۔ اگر خوف ہوتا ہے آدمی کو اللہ کا اور آخرت کا تو آدمی پھر کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، اور اگر خوف ہی نہیں ہوتا تو پھر آدمی کی سوچ ایسی ہوتی نا، جیسی جیسی سوچ، اگر اس کی سوچ اچھی ہے تو اللہ اس کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، اگر سوچ ہی اس کی غلط ہو، اس کی سوچ ہی بالکل غلط ہو تو فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے پہلی بار، اب چوری کرنے سے پہلے 50 بار سوچتا ہے کیسے جاؤں گا، کیسے دروازہ کھولوں گا، کیسے اوپر سے کس طرح لاؤں گا، کہاں رکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ جیسے پہلی مرتبہ ڈرگز لینے والا، کیا ہوگا، میرا باپ مارے گا، میرا کیا ہوگا، لینے سے کیا ہوتا ہوگا، ڈرتا ہے۔ اس کی سوچ، پہلی سوچ، اس نے پہلی سری رکھی ہے۔ اب اس سوچ غلط ہے تو اس پر یہ روزانہ پھر غلطی کرتا کرتا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ چھوڑنا چاہے گا پھر بھی چھوڑ نہیں سکتا ہے کہ یہ کیا مصیبت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آدمی شرابی چھوڑنا چاہے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ڈرگ چھوڑنا چاہتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کی سوچ بالکل صحیح ہے، پہلا قدم صحیح رکھتا ہے پھر رکھتا چلا جاتا ہے، یہ آدمی ترقی کرتا کرتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا ویا قومی مَن ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون۔ اصل مقصود مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اصل مقصود تو ایمان ہے۔ تمہاری مال اور دولت تو دنیا میں ختم ہو جائے گی، سرداری بھی ختم، آج بادشاہ ہے تو کل فقیر ہے، آج مال ہے تو کل نہیں، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے جو آئے گی قبر میں بھی اور قیامت میں بھی اور جنت تک لے جائے گی۔ اصل مقصود تمہارا مال نہیں، تمہاری سرداری نہیں، اصل مقصود تو ایمان ہے، اور یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ میں ان کو کیسے دھکا دے سکتا ہوں، میں ان کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ فرمایا افلا تذکرون، ذرا سوچو تو صحیح، کیا تمہاری سوچ کیسی ہے؟ اچھا تو سوچو ان لوگوں کے بارے میں، غریب لوگوں کے بارے میں تمہاری سوچ کیسی ہے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اب یہاں سے پھر ایک بات، تین بات اور بیان کر رہے ہیں لیکن بات لمبی ہے، ٹائم ہو چکا ہے، بات لمبی ہے، مختصر تاکہ کل آپ کو پتا چلے جی کہ عزت ملتی ہے جب کہ آدمی مکمل مستغنی ہو، مکمل بے نیاز ہو۔ اور یہ کہاں پر ہوگا؟ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی بے نیاز ہے، بے نیاز ہے نہیں، ہر آدمی ضرورت مند ہے، یہ تو صرف جنت میں ہوگا۔ اور عزت ملتی ہے علم سے جبکہ مکمل علم ہو، اور کسی کے پاس مکمل علم نہیں ہے، کسی کے پاس مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ اس پر آنے والی آیت بیان کر رہے ہیں جی کہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے۔ خواب تو بہت سارے، مجھے خواب آیا تو میں اللہ کے قریب، خوابات اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ اللہ کے قریب اللہ کے طریقے پر چلنے والا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا، یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ورنہ اچھے اچھے خواب تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آئے، وہ تو وہی تھے، اولیاء کو بھی آئے، صالحین کو بھی آئے، اور گنہگار مسلمانوں کو بھی اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ بلکہ میں تمہیں کل واقعات سناؤں گا، کافروں کو بھی اچھے اچھے خواب آئے ہیں، کافروں کو بھی۔ تو کیا یہ اللہ کے قریب ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے طریقے پر چلے گا، اللہ کے حکم کو ادا کرے گا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا۔ اس پر آئندہ کل انشاءاللہ میں بات کروں گا اور اس پر واقعات بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری ہر ضرورت پوری فرما، اللہ ہماری ہر ضرورت پوری فرما دے، یا اللہ ہماری ہر ضرورت پوری فرما، اللہ اسی قرآن کے صدقے ہمیں عفو عافیت نصیب فرما، ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ یہ جتنے جتنے بھی تیرے بندے محبت اور پیار کے ساتھ قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور محبت میں بیٹھے اللہ سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, اور ریسیور کے ذریعے سے جتنی مائیں اور بہنیں گھر پر سن رہی ہیں سب کے سننے کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما دے اللہ, قرآن کے صدقے سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے اللہ, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ یا ارحم الراحمین, دنیا میں بھی ایمان والی زندگی عطا فرما یا اللہ, مرتے دم تک ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما اور مرنے کے بعد سارے حالات کو آسان فرما کر تو اپنی رضا سے یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک اور صالحین کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا یا اللہ, حساب کتاب نہ لینا, اگر تو نے حساب لے لیا یقیناً ہم پکڑے جائیں گے یا اللہ, ہم اس قابل نہیں ہے کہ تجھے حساب دے سکے یا اللہ, ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں یا اللہ, اس رمضان اور قرآن کی برکت ہی سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ, رمضان اور قرآن کی سفارش کو ہمارے لیے قبول فرما لے, ہمارے لیے قبول فرما لے اور ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے, جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے, جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے, ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اور پوری امت کو اللہ جنت کے داخل ہونے کے فیصلے فرما دے یا اللہ, ہمارے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما, اور جن کے والدین حیات ہیں انہوں عفو عافیت نصیب فرما, اللہ ان کو شفاء کلی عاجلہ دائمہ نصیب فرما, یا اللہ میرے دوست احباب متعلقین محبت کرنے والے مریدین جتنے بھی اللہ سب کی مغفرت فرما, یا اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عطا فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.